نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد للہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 21واں پارہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور ہمارے حق میں اس کو حجت بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں لے آئے اس کو سیکھنا آسان فرما دے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت کو مکمل کریں گے آیت نمبر 45 سے لے کے انشاءاللہ اس سورت کے اختتام تک تفسیر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتلو تلاوت کیجئے کس سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی آپ تلاوت کیجئے کیا ما اوحی الیک جو بھی وحی کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہاں سے من الکتاب کتاب سے یعنی قرآن سے گو کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے نہیں تھا جیسے ہمارے پاس کتابی شکل میں ہے اگر ایک لکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں آپ کتاب میں سے پڑھ کے سنائیے تلاوت کیجئے کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افسوس کرتے تھے رنجیدہ ہوتے تھے اس بات پر کہ اہل مکہ کیوں ایمان نہیں لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو دل کی تسلی کے لیے آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے اس میں آپ نے پڑھا ہے نا ابھی نوح علیہ السلام کا ہود صالح ابراہیم علیہ السلام کے قصے تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ بالکل رنجیدہ نہ ہوں آپ دیکھتے ہیں آپ سے پہلے پیغمبر کتنے عرصے تک لوگوں کے پاس پیغام پہنچاتے رہے دلائل بیان کرتے رہے اور ان کے لوگوں میں سے بہت ہی کم تھے جو ایمان لے کر آئے تو آپ تلاوت کریں آپ کا غم دور ہوگا آپ کی دل کو ڈھارس ملے گی تسلی ملے گی اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ جب ہم بھی کبھی رنجیدہ ہوں جب بھی ہم دکھ میں ہوں ایک ڈپریشن سا چھا جائے کچھ کر نہیں پا رہے بعض اوقات بچے بات نہیں سنتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں سن رہے نبی تو اپنی قوموں کے لیے اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے آج کے وقت میں اگر آپ مطلب اگر عام لوگ ہیں جو کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے اپنے گھر میں کسی کو کچھ بتا رہے ہیں یا ایسا کوئی نہیں بھی معاملہ ہے ویسے ہی ڈپریس ہیں ویسے ہی کسی بات میں اتنی ان کے دل یعنی رنجیدہ ہے غمگین ہے تو نسخہ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا ہے جو پچھلا پارا ختم ہوا ہے وہ کس بات پہ ختم ہوا ہے عنکبوت پہ ختم ہوا ہے غیر اللہ کا سہارا لینے پہ ختم ہوا ہے کہ جو غیر اللہ کا سہارا لے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیت العنکبوت کو تھاما اس کا سہارا لیتا ہے اور بیت العنکبوت کا حال تو یہ ہے استغفر اللہ ربی کے جو عنکبوت ہوتی ہے جو مکڑی ہوتی ہے فیمیل زیادہ تر جالے بناتی ہیں میل بہت ہی کم ہوتا ہے کہ وہ جالہ بنائے فیمیل بناتی ہے اور یہ ایک ایسی فیمیل ہے عنکبوت جو میل سے بڑی ہوتی ہے اپنے میل سے زیادہ بڑی ہوتی ہے ویسے دوسرے حشرات میں دیکھیں تو میل زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور زیادہ بڑا ہوتا ہے مگر یہ عنکبوت میں یہ فیمیل زیادہ بڑی ہوتی ہے اور جو ہی ان کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد یہ مونس جو ہوتی ہے یہ اپنے جو مذکر ہوتا ہے اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے اس کے پیچھے دوڑتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے اگر وہ بھاگ جائے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہ بھاگ سکے تو وہ اس کو کھا لیتی ہے اتنا بے رحم ہے یہ مکڑی کا جالہ اور یہ مکڑی اور اس کا گھر کتنی بے رحم جگہ ہے جس میں کوئی محبت نہیں ہے یہ گھر وہ گھر نہیں ہے جیسے محبت سے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں جن میں رشتوں کا پاس ہوتا ہے جس میں کوئی کسی کا لحاظ ہوتا ہے یہ وہ گھر نہیں ہے یہ گھر ایسا ہے جس میں ٹریپ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ٹریپ ہوا ہے وہ جان سے چلا جاتا ہے. یہ نقصان دینے والا گھر ہے, یہ کوئی امن اور حفاظت کرنے والا گھر نہیں ہے. یہی حال جو اللہ کے علاوہ سہارے بناتے ہیں ان کے بھی سہارے ایسے مکڑی کے جالوں کی طرح, جو اٹریکٹیو تو نظر آتے ہیں, جب بھی مکھی آ کے اندر پھنس جاتی ہے نا, اٹریکٹیو سے نظر آتے ہیں, مگر جب وہاں تک پہنچتی ہے تو ایسی پھنستی ہے کہ جان سے بھی جاتی. تو ان میں نقصان ہی ہے, جو آ کے پھنس جاتا ہے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ جان گنوا دیتا ہے, بڑا حسین لگتا ہے لیکن وہاں پہ خیر نہیں ملتی, وہاں پہ پناہ نہیں ملتی, وہاں پہ کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ نقصان ہی نقصان ہے جو اس میں پھنس جائے. تو غیر اللہ کا سہارا کبھی وہ نہیں بن سکتا کہ انسان کی پناہ کا ذریعہ بن جائے, یا انسان کے لیے کوئی اس کو تھام لے, یا اس کو کوئی اس کے سلوشن دے دے کسی چیز کا. غیر اللہ کے سہارے ایسے ہیں, یہ جتنے اشتہار دیتے ہیں نا, یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو, آ جاؤ ہم آپ کے مسئلے حل کر دیں گے, بچے نافرمان ہیں, شوہر کے ساتھ نہیں بنتی, گھر بگڑ رہا ہے, ساس کے ساتھ جھگڑا ہے, بہو ایسے کرتی ہے, آ جائے ہمارے پاس, ہم سارے آپ کے مسئلوں کو حل کر لیں گے. یہ غیر اللہ کے سہارے ہیں, اس جالے میں جو پھنس گیا وہ اپنا نقصان کر لے گا. اور یہ پھر سہارے ایسا سہارا ہے کہ جو چپک جاتا ہے, ساتھ چھوڑتا نہیں ہے جان, یہ جانے نہیں دیتا. پھر جو اس میں پھنس گیا وہ گیا, وہ ان سے دور رہنا چاہیے. تو ہم نے یہ سارا پڑھا تھا, غیر اللہ کے سہارا کتنا ڈینجرس ہے کہ انسان اس کی طرف کو ہاتھ بڑھائے. انسان اس کے اندر پھنس گیا تو پھر اس کے لیے مصیبت ہے, یہ بڑی بے رحم چیز ہے. تو آپ یہ دیکھیں, اور جو مکڑی ہوتی ہے وہ بھی, اس نے یہ جالا کس لیے بنایا ہوتا ہے, وہ تھوڑی اس لیے بنایا ہوتا ہے کہ مجھے یہ سے بارش سے اور دھوپ سے بچائے گا, وہ تو اس لیے بنایا ہوتا ہے کہ لوگوں یہ جو دوسرے مکھیاں اور یہ ہیں ان کو میں پھنسا لوں. انہوں نے بھی یہ جال اس لیے بچھائے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پھنسا لیں, کوئی آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں بچھائے ہوتے. ان کو اتنا شوق نہیں ہے کہ دنیا کے مسئلے حل کریں, بےچارے اتنے کئی لوگوں کی درد کے اندر مرے چلے جا رہے ہیں کہ اس کے اشتہار دیتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ. یہ جالا ہے مکڑی کا, بیت العنکبوت ہے. تو غیر اللہ کا سہارا نہ لو, اللہ کا سہارا لو. اب انسان سوچتا ہے کیسے لیں اللہ کا سہارا, یہ اللہ تیرا سہارا کیسے ملے گا؟ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ, کیسے اللہ کا سہارا لینا ہے تم نے. سب سے پہلے اس میں کیا ہے, قرآن کی تلاوت. اب تلاوت ہم سمجھتے ہیں, جس کو تلاوت وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور اتنے قرآن ختم کرتے جائیں, یہ تلاوت نہیں ہوتی. تلاوت ہوتی ہے سمجھ کر پڑھنا, سمجھ کر پڑھنے کو تلاوت کہا جاتا ہے. بے سوچے سمجھے پڑھنا تلاوت نہیں ہوتا, وہ پڑھنا ہوگا وہ تلاوت نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن دل کو تھام لیتا ہے, قرآن دل کو تسلی و تشفی دیتا ہے, قرآن شفا ہے, قرآن دل کے امراض کی شفا ہے. اور یہ قرآن خود بتاتا ہے, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو یہ بات, سمجھ جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دینے والی چیز ہے, اور قرآن ذکر اللہ کی ایک قسم ہے. پھر جب قرآن آپ کھولتے ہیں, اب آپ اس کو پڑھنے لگتے ہیں سمجھ کے, ایسے نہیں میں کہہ رہی کہ بھائی ایسے, یا سمجھ کے جب آپ پڑھنے لگتے ہیں, یقین کریں خود بخود آپ کے سامنے نا مسئلوں کے حال آنے لگتے ہیں, آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے. کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کلاس میں آتے ہیں تو ہمارا وہی مسئلہ ہوتا ہے اور وہی بات آ جاتی ہے؟ یہ قرآن کا میریکل ہے. مجھے تو نہیں آپ کے مسئلوں کو پتا کہ کیا ہے, لیکن کیسے وہ چیز قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے, قرآن میں حل ہے, ٹھیک ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے, یہ دل کے اوپر اثر کرتی ہے چیز. ہم نے پڑھا تھا نا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں. تو یہ قرآن کا اثر ہے, یہ میریکل کتاب ہے, یہ آگے ہم پڑھیں گے آج قرآن کے اوپر ہی بات کہ کس طرح سے یہ معجزہ ہے, یہ انسانوں کو کیسے دلوں کو تھام لیتا ہے. تو جو مکڑی کے جال سے بچ کے اللہ کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو اللہ کی رسی کو تھامیں, تلاوت قرآن کریں, اور قرآن زندگی سے نکل جائے تو دل میں وہ جو اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ قرآن کچھ عرصے کے لیے آپ سے دور ہو تو دل پہ مکڑی کے جالے آنے لگتے ہیں, خود آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے, خود آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, میں دور ہو رہی ہوں. اسی طرح اس سورت کے شروع میں ہمیں بتایا گیا کہ تم آزمائے ضرور جاؤ گے, آزمائش آئے گی. تو اب انسان سوچتا ہے, ڈر جاتا ہے, اللہ آزمائش آئے تو ہم کیا کریں گے پھر, اب ہم کس کا سہارا لیں آزمائش میں. تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کا سہارا لو, اور اللہ کا سہارا کیسے ہوگا, فزیکلی تو ہمیں کچھ نہیں نظر آتا تو ہم کیسے اللہ کا سہارا لیں گے, قرآن کو مضبوط پکڑ لینا, قرآن کی تلاوت کرنا. تو اقرا نہیں کہا گیا, تلاوت کہا گیا ہے. اور تلاوت میں ہمیشگی کا معنی بھی ہے کہ ہمیشہ کرتے رہو, یہ نہیں ہے کہ آج ایک دن کیا تو کل چھوڑ دیا, کل کیا تو پھر پرسوں چھوڑ دیا, ایسا نہیں, بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھو. جتنا انسان کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہے گا. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر شفا بھی ہے, آپ کی جسمانی امراض کی بھی شفا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے سورہ فاتحہ کے اس تفسیر میں پڑھا تھا کہ صحابہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو ایک قبیلے میں پہنچے, وہاں آپ کا سردار کو سانپ کاٹ گیا تھا, انہوں نے کہا بھی آپ لوگوں کو کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ یہ ان کو شفا ہو جائے. تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے پر پھونکی تھی تو شفا ہو گئی, اس کا وہ زہر نے کام نہیں کیا. پھر دیکھیں آپ, یہ قرآن ہی ہے جس سے یہ گھروں کے جو جھگڑے ہیں, گھروں میں بے سکونیاں, بے چینیاں ہیں, یہ جو گھریلو جھگڑے خاص طور پہ کی کون کراتا ہے, شیطان. تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. ہم لے دے کے کیا کرتے ہیں بھائی, ہمیں اگر چاہیے ہوتا نا کہ اب ہمارے گھر کے اندر بڑے مسئلے ہو رہے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی, چلو جی ایک درس کرا لیتے ہیں, یا چلو جی قرآن خوانی کرا لیتے ہیں, سب کو بلاؤ قرآن پڑھ لیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اب اپنے گھر کو خود اپنے دلوں کو زندہ کرو اور اپنے گھروں کو زندہ کرو. کیسے, وہاں پہ قرآن پڑھ کے روزانہ. وہ لوگ ایک دن آ کے پڑھ جائیں گے, کون روز آ کے آپ کے گھر کون پڑھا کرے گا. تو اگر آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو شیطان گھر میں انٹر ہی نہیں ہو سکتا. پھر پراپرٹی کی بھی حفاظت کرنی ہے تو کیا ہے, مال کی بھی حفاظت کرنی ہے تو کیا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ بیت المال سے جب شیطان چوری کرنے لگا تھا تو اس نے خود بتایا تھا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, میں نہیں آ سکتا پھر. تو قرآن ہمارے دل کو بھی سکون دیتا ہے, ہمارے گھروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے, مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے, ہمیں شفا بھی ملتی ہے, بیرونی امراض سے بھی ملتی ہے, اندرونی امراض سے بھی ملتی ہے. جیسے کہ انسان کے اندر کوئی نفاق ہے, انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اندر کے کینا ہیں, بغض ہیں, یہ بھی چیزیں نکل جاتی ہیں دل سے, یہ قرآن کی برکت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے اللہ والے ہیں اور اس کے چنے ہوئے بندے اہل اللہ ہیں. کتنی بڑی سعادت ہے صرف قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ملی ہوئی ہے, کسی اور کے لیے یہ سعادت, یہ بات, یہ اعزاز کسی اور کو بھی نہیں ملتا جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو ملتا ہے کہ وہ اہل اللہ ہیں, اللہ والے ہیں. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ پہچانے جائیں اور اس کے چنے ہوئے ہیں. اور پھر قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے ابن ماجہ میں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز, حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. اور کیا چاہیے ہمیں کہ کوئی اور ہمارے لیے دعائیں کرنے میں اللہ تعالیٰ لگا دے, کیونکہ یہ میرے کلام کا علم لے رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری میں ہے یہ, کہ قابل رشک لوگ کون ہیں بتائیں آپ مجھے, کہ کون ہے جس کو اوپر رشک کیا جا سکتا ہے, جس کو انسان دیکھ کے کہے کہ جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں یا بڑے بڑے گھر ہوں یا جس کا بزنس بہت ہو یا جس کو کہیں بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے, وہ قابل رشک ہے؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہیں. اور وہ ایسے لوگ جو بکثرت تلاوت کرنے والے ہیں نا, تلاوت کرنے والے, پڑھنے والے نہیں, تلاوت کرنے والے, قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مقرب یعنی اللہ کے پاس بڑے, اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں نا ان کے بھی درجے ہیں. جیسے جبرائیل علیہ السلام کا سب سے اوپر درجہ ہے, جو بڑے بڑے فرشتے ہیں, کچھ اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام, اور ان کے نام بھی ہمیں پتہ ہے نا, یہ مقرب فرشتے ہیں. حاملین عرش مقرب فرشتے ہیں, جو مقرب فرشتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوگا. اور پھر دیکھیں, اب یہ مسلم کی حدیث ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر, جب بھی یہ پڑھتے پڑھاتے قرآن مجید, تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں دل سکون میں نہیں ہے, کیا بات ہے, بے کلی, بے چینی, سمجھ نہیں آتی, تو سکینت اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سکون آپ کے اوپر نازل ہو, قرآن کریم پڑھنا شروع کر. فرشتے ان کی مجلس کے گرد احترامن کھڑے رہتے ہیں, مل کے قرآن جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہیں اللہ کا کلام. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فخر کے طور پہ اپنے ہاں فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طبرانی کی حدیث ہے کہ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا ایمان والے کے ہاتھ میں, بس جو اس کو تھامے رکھیں گے گمراہ نہیں ہوں گے نہ آخرت میں ہلاک ہوں گے. یعنی آپ سوچ لیں کہ آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ گیا, کیونکہ آپ نے رسی کا ایک سرا پکڑا ہوا ہے, ایک اللہ کے پاس ہے. جہاں ڈائریکٹ کنیکشن مل جائے, آپ کی لائن مل جائے, اسے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے, بیچ میں کسی کی بھی نہیں ضرورت. تو یہ قرآن کریم کی برکات ہیں. حضرت اکرمہ جو تھے ایمان لانے کے بعد دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, دن رات, یعنی قرآن کے ساتھ ان کو شغف تھا. آج ہم قرآن کریم زیادہ سے زیادہ ہمارا یہ ہوتا ہے جو معمول بنتا ہے وہ رمضان کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ معمول کے طور پہ نہیں پڑھتے. ہاں کبھی کبھی پڑھ لیا, لیکن معمول کے طور پہ نہیں پڑھتے, اس کو معمول بنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دوسروں کو بھی سناتے تھے اور دوسروں سے سننا بھی پسند فرماتے تھے. اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے لوگوں کو. یہ نہیں کہ درس دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی بس سنا دیتے تھے. تو اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی قرآن کریم سے ہم فائدہ اٹھائیں, تو بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنا, سوچ سمجھ کے پڑھنا. لیکن یہ بھی نہ کوئی کہے کہ بس صرف ترجمے ہی پڑھ لیا کریں, کیونکہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو فائدہ کیا پڑھنے کا. نہیں, فائدہ ہے, کیونکہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ترجموں کے نہیں ہیں. اسی لیے آپ کو قرآن کریم اس کی زبان میں سکھایا جاتا ہے اس کلاس میں, کہ اب آپ کو ترجمہ نہ پڑھنے کی ضرورت ہو. تو اب ہم نے ایک کام کرنا, ہوم ورک کہہ لیں یا میرے ساتھ پرومس کہہ لیں, آپ خود اپنے لیے بتائیں گے کہ آپ کتنا قرآن سمجھ کر ایوری ڈے پڑھ سکتے ہیں. مجھے نہ کوئی کہے کہ میں آدھا پارا پڑھ سکتی ہوں, میں پونا پارا, ایک پارا پڑھ سکتی ہوں, میں دس رکو پڑھوں گی, پانچ, ایسے نہ مجھے کہنا. مجھے صرف وہ بات بتائیں جو ایوری ڈے آپ کر سکتے ہیں, ہر روز, جتنا آسانی سے آپ ہر روز پڑھ سکتے ہیں. چاہے وہ دو پیج ہے, چاہے وہ ایک پیج ہے, چاہے وہ ہاف پیج ہے, مجھے نہیں اس کی, میں نہیں کہتی کہ آپ بہت زیادہ ہی پڑھیں, مگر جس میں تسلسل ہو اور جو سمجھ کے ہو. آپ اپنی جو تلاوت کرتے ہیں کرتے رہیں, آپ جو جس طرح, مگر جو سمجھ سمجھ کے ہو, آہستہ آہستہ ہو. دیکھیں جو سمجھ کے پڑھنا ہے نا وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ ہم پارے پہ پارا ختم کرتے رہیں. جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اتنا, آپ کو شور ہو جائے کہ اتنا میں آسانی سے پڑھ سکتی ہوں, دیکھیں ایک پیج پڑھنے میں کتنی دیر لگ جائے گی بتائیں. لیکن مطلب صرف قرآن ہی پڑھنا ہے, ترجمہ نہیں پڑھنا, اور اسی سے سمجھنا ہے ہم نے. جو بات نہ سمجھ آئے تو اپنے یہ پارے قلمی, آپ کے جو قرآن ہے یہ اپنے ساتھ اسی سے پڑھیں. آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا بھی ہوگا. سورہ فاتحہ سے ہم انشاءاللہ تعالی کل سے سٹارٹ کریں. ایک ٹائم مقرر کر لیں کہ مثلا میں نے فجر کے بعد پڑھنا ہے, اور اس کو پھر آپ انشاءاللہ ایوری ڈے فجر کے بعد اتنا آپ نے جتنا آپ میرے ساتھ کہیں گے کہ میں ایک پیج پڑھ سکتی ہوں. بہتر ہے کہ آپ ایک پیج ہی رکھیں, آپ نے اس سے زیادہ پڑھنا ہوگا تو آپ کی اپنی مرضی, لیکن ایک پیج کا تو ضرور ہر ایک ٹارگیٹ رکھیں. ایک پیج سے مطلب یہ ہے کہ کلمی جز کے اندر تو ایک پیج بہت ہی چھوٹا ہے, آپ اس میں ایک رکوع کر لیں. باقی لوگ جو دوسرے عثمانی مصحف سے پڑھتے ہیں تو ایک پیج کر لیں, تو وہ لیکن سمجھ کے پڑھنا ہے. جو چیز نہیں سمجھ آئی فوراً نیچے سے ترجمہ دیکھ لینا, اس طرح سے ترجمے کی دہرائی بھی ہو جائے گی, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم کر سکیں گے. دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کرنا ہے, جو کتاب آپ کو ملی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں, اس کو پڑھ کے سنائیں. یہ نہیں کہ صرف خود ہی پڑھتے رہنا, پڑھ کے سناؤ, دوسروں تک بھی پہنچاؤ, دعوت کا بھی کام کرو. مگر پہلے ہم خود پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے تو تب بھی ہم آگے جا کے پہنچا سکیں گے نا. تو اس لیے یہ کام ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس کو زندگی کی روٹین بنانا ہے. کبھی دوسروں سے بھی سن لیا کریں, کبھی خود کی دوسروں کو سنا دیں, اور اس میں شائع نہ ہوں بالکل. دیکھیے قرآن کریم کے ساتھ ہمارا اس طرح سے تعلق نہیں ہے جیسے بعض دوسری چیزوں کے ساتھ تعلق ہے. مجھے بڑے شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, میں کہنا تو نہیں چاہتی مگر حقیقت یہی ہے, تو اب کیا کریں کہ اگر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق صرف اتنا سا ہو جائے جتنا کہ ہمارا ہمارے سیل فون کے ساتھ ہے, تو پھر میرا خیال کچھ کہنے کی اور ضرورت ہی نہ پڑے. یہ ہاف پیج یا ایک پیج کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. حالانکہ کہاں یہ سیل فون ہے اور کہاں قرآن ہے, لیکن چونکہ ہماری حالت ایسی ہے تو اس لیے یہ کہنا پڑ رہا ہے, ورنہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو زندگی بدلنے کا نسخہ ہے, جو زندگی بدلنے والی کتاب ہے, اس کو ہم نے تلاوت کرنا ہے. تلا یتلو تلون, کسی چیز کے پیچھے پیچھے جانا اور بار بار جاتے رہنا. تو پیچھے پیچھے بھی جانا ہے یعنی فالو کرنا ہے میننگ کو, اور یہ بھی کرنا ہے یعنی روزانہ ہم نے پڑھنا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور قائم کریں نماز. قائم کریں نماز کا معنی کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنے کو قائم کرنا نہیں کہتے, نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ, اس کے تمام آداب کے ساتھ, اس کو سمجھ کے دل کی اٹینڈنس اٹینٹیو ہونے کے ساتھ ہم پڑھیں, وہ ہے اقیم الصلاۃ. دوسرا کرنے کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا. دیکھیں یہاں پہ تین باتیں آئیں گی جن کا حکم دیا گیا. نمبر ون بات قرآن کریم کی تلاوت, اس کے لیے وقت نکالنا. نمبر ٹو نماز کو پڑھتے تو ہم سب ہی ہیں, لیکن ہم نے اب نماز کو قائم کرنا ہے. قائم کرنے میں وضو سے لے کر اینڈ تک, یعنی اس کو بالکل جو اس کی ساری شرائط ہیں اس کے ساتھ, یہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. صاد لام یا سے ہے نا صلات, تو اصلہ صلی کا مطلب ہوتا ہے آگ پہ تپانا. تو نماز انسان کو خالص کرتی ہے. نماز کا ذکر تو قرآن کریم میں تقریباً 700 ٹائمز آیا ہے, اور اس کا سب سے ہی پہلا سوال ہونا ہے قیامت کے دن. اب آپ سوچیں اگر یہ صحیح نکل آئی تو پھر آگے حج ہے, زکات ہے, روزے وغیرہ, یہ ان کا بعد میں پھر سوال ہوگا. اگر یہی نہ صحیح نکلی تو پھر کیا حال ہوگا؟ سوچیں پھر تو یہیں پہ پہلا کوسچن ہی رونگ ہو گیا, تو آگے کیا پھر ہوگا؟ تو اس لیے نماز کو اس طرح سے ادا کریں کہ واقعی نماز نماز ہو, ایسا نہ ہو کہ سلام پھیرتے ہی ہمارے منہ پہ دے ماری جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. نماز کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. نماز کو کس لیے قائم کرو؟ میرے ذکر کے لیے. اور اگر نماز میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو, اللہ کی یاد ہی نہ ہو, تو پھر وہ کون سی نماز ہے بتائیں؟ وہ تو نماز ہی نہ ہوئی جس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے. اور کتنی ہماری نمازیں ہوتی ہیں ان میں سب کچھ یاد ہوتا ہے سوائے اللہ کی یاد کے. اقیم الصلاۃ لذکری, سورۃ طہٰ میں ہے. یہ تو وہ کام ہے کہ جو اللہ کی یاد دلاتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، پھر ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی؟ دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ کیا پھر یہ بات غلط ہے؟ نہیں، بات تو غلط نہیں ہے، کیا قصور نماز کا ہے یا قصور ہمارا ہے؟ ظاہر ہے نماز کا تو قصور نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ یہ روکتی ہے تو ضرور روکتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی کچھ ایسی کمی کر رہے ہیں کہ نماز نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہے بعض دفعہ، نہ طہارت کا صحیح اہتمام ہوتا ہے، نہ وضو صحیح سے کیا ہوتا ہے، اور دل کو متوجہ رکھنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، دل کی توجہ ہو، دل اکثر اکثر ذہن جو ہے بھٹکتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نماز تو حکم دیتی ہے، مگر حکم کو بھی ہر کوئی تھوڑی مانتا ہے، اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گناہوں سے بچو، ظاہر اور باطن ہر طرح کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں سے بچو، اب دیکھیں اللہ کا تو حکم آ گیا مگر نہیں مانتے لوگ، تو نماز تو حکم دے رہی ہے، یہ مسئلہ نہیں کہ وہ پھر رکتے کیوں نہیں ہے، وہ رکتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنا خود ہی فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نے نہیں رکنا، ادروائز نماز تو ان کو روک ہی رہی ہے، اب کوئی رکنا ہی نہ چاہے تو پھر کیا؟ تو دیکھیں نا، اب یہ ڈیڈ نمازیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ڈیڈ، ان میں روح ہی نہیں ہے، تو پھر وہ فائدہ کیسے دیں گی، وہ روکیں گی کیسے؟ دوسری یہ بھی بات ہے، تو اس چیز کا، اس سوال کا جواب، کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں پھر اچھا قرآن تو کہتا ہے نماز روکتی ہے، تو پھر اتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں، وہ فلانا ایسے کرتا ہے، وہ نماز پڑھ کے یہ کرتا ہے، تو وہ کیوں پھر ایسے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نماز کو صحیح طرح اس کی روح کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ جو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی، وہ نماز ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، ایسے پڑھی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب انسان اگر یہ خیال کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر روز دن میں 5 دفعہ، تو پھر وہ اس کے بعد، نماز کے بعد، وہ کوئی برائیاں تو نہیں کر سکتا کہ وہ بالکل ہی کسی گندگی میں چلا جائے، لیکن ہاں اگر نماز اس طرح سے پڑھی ہوئی ہے کہ آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں ایسی، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، اچھا اٹھ کے اور جلدی سے بند کرو، میں 1 منٹ میں پڑھ کے آتی ہوں، نماز ادھر بند کی اور ادھر ٹھونگے مارے اور پھر بھاگے بھاگے، اور نماز کے اندر بھی فلم کی سٹوری ذہن میں چل رہی کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے، اور پھر جلدی سے آ کے آپ پھر لگاؤ، تو پھر وہ تو نماز نہ ہوئی۔ تو نماز وہی والی روکتی ہے جو کہ انسان پھر اس میں عاجزی بھی ہو، اس میں خشوع و خضوع بھی ہو، تب نماز زبان حال سے انسان سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی تعظیم کر رہا ہے، اتنا ادب کر رہا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے سارے کام چھوڑ کے، تو پھر اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو برائی کے کام نہیں کر سکتا۔ نماز صرف تھوڑی دیر کا تعلق نہیں کہ وہ چند منٹ جو انسان کھڑا ہوا ہے بس وہ یہ نماز ہو گئی، نہیں، نماز تو اللہ کی ذات کا احساس دیتی ہے ہمیں کہ اللہ از واچنگ می۔ کہ یہ جبھی تو دیکھیں نا، ہم نے وضو کیا یا نہیں، یا میرا وضو قائم ہے یا نہیں، کوئی اور بھی نہیں جانتا، اللہ کو پتا ہے، اس کی میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، تو میں جو دوبارہ وضو کرنے جاتی ہوں۔ تو جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک احساس دوبارہ ریفریش ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اس کو تو پتا ہے نا، اب اس کو ریوائز کرنے کے بعد پھر وہ کیسے دوبارہ جا کے برائیوں کے اندر پھر پس سکتا ہے، کیسے وہ بے حیائی کے کام پھر سے کر سکتا ہے؟ تو یہ دوبارہ کنیکشن جوڑنا ہے، انسان کسی بھی برائی کے اندر تھا، نماز میں پھر کنیکشن جڑ گیا، کیونکہ دل بھی، جسم بھی، ذہن، سب کچھ مل گئے، فوکس ہو گئے صرف اللہ کی طرف، جسم سے آپ ایکشن کر رہے ہیں، ذہن آپ کا اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، دماغ کے خیالات کچھ اور نہیں ہیں، مگر جو آپ بول رہے ہیں صرف اس کی طرف آپ کے خیالات ہیں، تو پھر تو ظاہر ہی بات ہے کنیکشن جڑے گا، پھر کیریکٹر میں چینج آئے گی، ضرور آئے گی چینج۔ کیونکہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ ایک آدمی ساری ہی رات قرآن پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کے چوری کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی قرات اس کو چوری سے روک دے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس چوری سے باز کر دے گی۔ کیا تو یہ باز کرتی ہے، مگر اگر کوئی انسان باز نہیں آ رہا، مثال کے طور پہ ایسی بھی سٹوری سنی ہے کہ رشوت مانگ رہے تھے اور جب مطلب ہے کہ کوئی کام کرانے کے لیے کسی نے واقعہ سنایا کہ کچھ لوگوں سے ایسی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا بھائی وہ رشوت انہوں نے مانگی, اور پھر جب کام کرنے کا ٹائم آیا انہوں نے کہا جی اذان ہو گئی ہے اب ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر آ کے آپ کا کام کرتے ہیں, وہ کوئی ان کی فائل وغیرہ تھی. تو یعنی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے گئے نماز پڑھی اور پھر واپس آئے, تو یہ کیا بات ہے؟ پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نمازی کی نماز نے اس کو گناہوں سے اور سیاہ کاریوں سے باز نہیں رکھا نا وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کے بھی تمہیں اللہ کا احساس نہیں آیا تو تم پھر اللہ سے دور ہو جاتے ہو, دور چلا جائے گا. فرمایا جس کی نماز کو بے جا اور فحش کاموں سے نہ روکے تو سمجھ لو اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہوئی. اللہ اکبر, ایسی نماز نہیں قبول ہے. استغفر اللہ. عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جو نمازی بھلے کاموں میں مشغول اور برے کاموں سے بچنے والا نہ ہو سمجھ لو کہ اس کی نماز اسے اللہ سے اور دور کرتی جا رہی ہے. یعنی اب جب اس نے نماز پڑھی اور اس نماز نے ہی اس کو برائی سے نہیں روکا تو اللہ سے دور ہو گیا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی بات نہ مانے اس کی نماز ہی نہیں. اور نماز کیا کہہ رہی ہے اس کو؟ کہ برائیوں سے بچو, بے حیائیوں سے بچو. اچھا پھر اگر انسان سے برائی ہو بھی جاتی ہے, انسان ہے نا, کوئی برائی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں اس کو ریمائنڈر مل جاتا ہے یہ میں کیا کر رہا تھا, نماز اس کو احساس دلا دیتی, پھر وہ اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے. تو اس لیے نماز ایک ریمائنڈر ہے, نماز سے انسان پھر واپس آ جاتا ہے اللہ کی طرف. اللہ اکبر. اس سے انسان کا ایک کنیکشن اللہ تعالی سے پھر جڑ جاتا ہے. اگر وہ بھول گیا تھا تو یہ یاد کرا دیتی ہے. تو یہ ایک نسخہ ہے کس سے بچنے کا, فحشا سے بھی اور منکر سے بھی. تو اس لیے ہم نے اب سے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارا سٹارٹ ہے نا نماز کا, یعنی جس وقت کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں اس کی شروعات وضو سے ہوتی ہے, وضو ایک پریپریشن ہے نماز کی. اب اس کو اگر ہم شعور کے ساتھ کریں گے یعنی کہ اب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی ہوں, اللہ تعالیٰ اب مجھے دیکھنے والا ہے اور اللہ کے آگے حاضری میری ہونے والی ہے, اس شعور کے ساتھ وضو کریں تو پھر اس وقت سے ہی آپ ایک مینٹل پریپریشن شروع کر دیتے ہیں. مینٹلی بھی تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا, ایک دم جانباز پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر ایسے شروع کر دیتے ہیں جب ہم, تو وہ ہمارا مائنڈ پریپیئرڈ نہیں ہوتا, وہ انہی باتوں میں ہوتا ہے ابھی جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے, تب پھر وہی باتیں ہمارے ذہن میں چلتی رہتی ہیں. تو جب آپ وضو کرنے کے لیے بسم اللہ کہیں تو بس وہیں سے سوچنا شروع کر دیں, جب آپ کی سوچ اس بات کے اوپر آ جائے گی نا تو پھر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کا مائنڈ ایک اس موڈ میں آ جائے گا. پھر نماز شروع کریں تو سوچیں کہ قیامت کے دن بھی میں اسی طرح اللہ کے آگے کھڑی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہا ہوگا, یہ میری اللہ کے ہاں کی حاضری کی ایک پریکٹس ہے, ایک ریہرسل ہے جو میں یہاں پہ کر رہی ہوں, ایسے ہی میں نے وہاں کھڑے ہونا. تو یہ بھی پھر انسان کے لیے فائدہ مند نماز ہوتی ہے. پھر جتنی نماز میں ہم دیکھیں بولتے ہیں اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد, پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں, ہم رکوع میں جاتے ہیں, دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں, اللہ اکبر ہے, اللہ بڑا ہے, میری باتیں بڑی ہیں, اللہ کا حکم بڑا ہے. یہ چیزیں انسان کو جب سوچ کے وہ پڑھ رہا ہے نا تو یہ چیزیں انسان کا پھر ایک ذہن ہی بدل دیتی ہیں اس وقت. یہ پھر انسان درست طریقے سے اگر نماز پڑھے تو واقعی نماز ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ پڑھے تو واقعی یہ انسان کو روکتی ہے برائیوں سے. اور پھر اگر انسان یہ سوچ لے کہ اگر پتہ نہیں مجھے اس کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے کہ نہیں ملے, جب بھی میں کسی کی ڈیتھ کی خبر سنتی ہوں اچانک ڈیتھ کی تو ایک چیز میرے ذہن میں ضرور آتی ہے, فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں ختم ہو گیا, سوچتی ہوں پتہ نہیں اس سے پہلی نماز اس نے کیسے پڑھی ہوگی, اچھی طرح پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی صحیح سے. तो ये चीज जो कि इसका सवाल सबसे पहला होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी जो है ना वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह से सरगोशियां कर रहा है, इतने करीब हो जाता है वो अल्लाह ताला। सरगोशी तो जिसके करीब होते हैं आप उसी से करते हैं ना। आप इतनी दूर बैठे हो तो ये थोड़ी कहूंगी कि मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये सरगोशी हो रही है। सरगोशी जिसके करीब हुआ जाता है, इंसान नमाज में अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। और फिर जब आप नमाज में कुरान करीम की तिलावत करते हैं जितना आपको याद होता है, तो उससे भी देखें फिर आपकी कंसंट्रेशन उसके, ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका कंसंट्रेट करने का कि आप नया नया कुरान मतलब और ज्यादा ज्यादा याद करें। जब उसको रिवाइज करते हैं तो इंसान का फोकस रहता है। फिर नहीं, कम अज कम मुझे बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ है। अगर सिर्फ वो ही पढ़ते जाएं जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं तो वो तो हमें इतना रट गया हुआ है, इतना रट गया हुआ है कि अब फोकस किए बगैर भी हम उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आपने नया कोई हिस्सा कुरान करीम का याद किया होता है तो फोकस करना पड़ता है, चाहे थोड़ा सा ही पढ़े। ये नहीं कि कोई आपने पूरा पूरा पारा पढ़ना है, दो चार ही आयतें पढ़े, मगर वो जो नई वाली आपने हिफ्स की है वो वाली पढ़े, तो इंशाल्लाह ताला आपका फोकस रहेगा। तो और इसमें अल्लाह को याद करना है। देखिए अगर हम अपनी नींद तोड़ के नमाज में खड़े होते हैं, अपने और काम छोड़ के नमाज में खड़े होते हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारी नमाज सही नमाज नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी नमाज का। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज है। क्या मतलब है यहाँ पे? एक मतलब तो इस चीज का ये है कि जब तुम अल्लाह को याद करते हो नमाज में, तो वो जो तुम्हारा याद करना है वो अल्लाह के याद करने से बहुत बड़ी चीज है। यानी फज़कुरूनी अज़कुरकुम है ना, तुम अल्लाह को याद करो अल्लाह तुम्हें याद करेगा। जब आप नमाज में अल्लाह को याद करती हैं तो अल्लाह ताला भी आपको याद करता है। और अल्लाह का याद करना, वाला ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का याद करना अकबर है, ज्यादा बड़ा है जो अल्लाह तुम्हें याद करता है। तो अल्लाह ताला अपने, हाँ अपने मुकर्रब फरिश्तों में इंसान को याद करता है। अल्लाह ताला अपनी वहां की जो आसमानों में मजलिसे हैं वहां पे उसको याद करता है। मैंने जैसे आपको अभी हदीस बताई है कि सकीनत भी नाजिल होती है और अल्लाह ताला जिक्र करता है उस बंदे का। सोचें आप कि हमारा जिक्र अल्लाह के हाँ हो रहा हो। एक इंसान सोचता है, कोई आपके जहन में कोई बहुत, जिसको आप बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझते हो, बहुत बड़ी चीज समझते हो, बड़ा उसकी इज्जत करते हैं, आपको उससे बहुत मोहब्बत हो, सोचें कि वो आपका जिक्र करे, सोचें वो आपका नाम ले कहीं, अब किसी मजलिस में आपका नाम लेके आपका जिक्र करे, तो आपका क्या हाल होगा? आप कहते हैं मैं तो उसका जिक्र करती रहती हूँ, बड़ी बात तो ये कि उसने मुझे मेरा जिक्र किया, पता है उसने वहां भी, लोग भी आके बताते हैं तुम्हें पता है वो फलां जगह पे ना उसने तुम्हारा जिक्र किया था, तुम्हारा नाम ले रही थी, तो इंसान को कितनी खुशी होती है। अब अल्लाह ताला तो वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ताला की तो वैसे वैसी तो मिसाल किसी और की है नहीं, उसकी तो मिसाल सबसे बुलंद है, तो किसी सेलिब्रिटी से तो नहीं हम मुकाबला कर सकते। लेकिन ये सोचें कि ये तो छोटे छोटे इंसान है, जब अल्लाह ताला हमारा जिक्र करे, हम मसलन अच्छी तरह नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को अच्छी तरह याद करते हैं, वो हमें याद करता है वहां पे, ये सोच लिया करें कि मुझे अब इस वक्त याद किया गया है, कितना अच्छा लगे। फिर ये जो जिक्र है ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहां से मैं बोल रही हूं और ये मेरा जिक्र यहीं पे, बल्कि हमें हदीस से पता चलता है कि इंसान जो अल्लाह का जिक्र करता है तो वो जिक्र ऊपर जाता है, वो तस्बीह उसकी ऊपर जाती है, अर्श के गिर्द घूमती है, और उसकी एक भिनभिनाहट होती है, जैसे मक्खियों की भिनभिनाहट होती है उस तरह उसकी भिनभिनाहट होती है। और वहां पे देखें एक उसका जिक्र हो रहा है, एक उसकी तस्बीह उस जगह पहुंच गई जिस जगह इंसान खुद नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला कितनी कदरदानी करता है इंसान के जिक्र करने की, और कितनी बड़ी बात है अल्लाह अकबर के जिसकी तस्बीह सारी कायनात करती है, सारी कायनात, चाहे वो जानदार है या बेजान है, हार पत्थर शजर अशर
ہر ایک چیز, سورج, چاند, ستارے, سب اس کی تسبیح کرتے ہیں, سب اس کا ذکر کرتے ہیں, سب اس کو یاد کرتے ہیں. سوچیں وہ ہستی میرا ذکر کرے, سبحان اللہ, وہ ہستی میرا ذکر کرے ایک حقیر سے ذرے کا. تو یہ کب ہوگا؟ لیکن جب میں اس کو یاد کروں گی. وہ تو ساری کائنات ہی اس کو یاد کر رہی ہے, لیکن میرے ذکر کرنے کو اس نے دیکھو کتنی بڑی اہمیت دی, کتنا بڑا اعزاز دیا, کہ اس نے فرما دیا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ میں یاد کروں گی وہ مجھے یاد کرے گا. تو آپ اگر چاہتے ہیں نا اللہ آپ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے, تو آپ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں. دنیا میں تو کوئی ہمیں یاد کرے تو وہ پھر آ کے بتاتا ہے جی میں آپ کو یاد کر رہی تھی, میں نے آپ کو بڑا یاد کیا, اور وہ اس کو سے آپ کو ملے گا بھی کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمارا ہمیں یاد کرتا ہے اس سے بڑھ کے مجلس میں, اور اس کا وعدہ اس نے قرآن میں فرما دی, اس سے کیا بڑی اور بات ہو سکتی. اور پھر سورہ انفال میں آتا ہے وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اس کا مطلب کامیابی کیسے ملتی ہے, کامیابی کا نسخہ کیا؟ اللہ کی یاد. نماز میں بھی اللہ کی یاد ہے, قرآن پڑھنے میں بھی اللہ کی یاد ہے, تسبیحات کرنے میں بھی اللہ کی یاد ہے. اور اب تو وہ دن آ رہے ہیں جن میں اللہ کی یاد ہم نے خوب خوب کرنی ہے, اللہ کا ذکر خوب خوب بلند کرنا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ جو تمہارا ذکر کرتا ہے نا وہ اس سے بڑا ہے جو تم اس کا ذکر کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک سمجھ آ گئی. دوسرا اس کا معنی ہے کہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ تمام نیک اعمال سے زیادہ بڑا ہے, زیادہ بڑا ہے. اچھا, اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا ہے, سب سے پاکیزہ ہے, سب سے بلند درجے والا ہے, اور جو تمہارے سونے اور چاندی کے صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے, اور اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو, تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے سے, صدقہ کرنے سے, اور یہ سارے نیک اعمال سے زیادہ بلند ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا اتنا بڑا عمل ہے, یہ سارے تمہارے نیک اعمال سے زیادہ بڑا عمل ہے. فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے, کسی نے پوچھا سب سے اچھا حج کون سا ہے, جو حج پہ جا رہے ہیں وہ سن لے. فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. پوچھا گیا سب سے اچھی نماز کون سی ہے, فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو, یعنی خیالات چھوڑ کے اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی یاد ہو. پوچھا گیا کہ جہاد کون سا سب سے اچھا ہے, فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. یعنی دنیا کا کوئی کام بھی ہو, چاہے نیکی کا ہی آپ کام کر رہے ہیں, اس کا بھی یعنی کوالٹی یا سٹینڈرڈ یہ بہت بڑھ جاتا ہے جس وقت آپ اس کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مثلا روزہ ہے, اب روزہ اٹ سیلف ایک عبادت ہے, لیکن روزے کا ریوارڈ بڑھ جاتا ہے, آپ کا روزہ بیسٹ ہو جاتا ہے اگر آپ روزے میں اللہ کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں. اور یہ روح کی غذا بھی ہے اللہ کا ذکر. اور دیکھیں اسی طرح دل کا سکون بھی اللہ کا ذکر. میں نے جیسے آپ کو بتایا دلوں کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود نسخہ فرما دیا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب. اور پھر اسی طرح جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو سورہ عذاب آیت نمبر 35 میں ہے کہ اللہ کا ذکر جو کثرت سے کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی. آپ کی مغفرت ہوتی جا رہی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو کیا انہوں نے کیا تھا؟ ذکر ہی تو کیا تھا. کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں فرمایا یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو, بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. تو اگر آپ چاہتے ہیں سکینت تاری ہو, رحمت ہو آپ کے گھر میں, تو مل کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. آپ جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, ایک مجلس میں بھی کر لیتے ہیں, اکیلے بھی کریں اللہ کو یاد. تو ذکر کرنے سے انسان حزب اللہ میں شامل ہو جاتا ہے, اللہ کی پارٹی بن جاتا ہے, ورنہ وہ حزب الشیطان بن جاتا ہے, شیطان کی پارٹی بن جاتا ہے. سورہ مجادلہ میں یہ ہے
कि शैतान फिर उनको अल्लाह की याद भुला देता है, फिर वो हिजब शैतान बन जाते हैं। और फिर आपको थकावट होती है, अगर बहुत ज्यादा थक जाती हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मुझे कोई खादिम दे दें, घर के काम काज से मैं थक जाती हूँ। फरमाया इससे बेहतर ना मैं तुम्हें चीज़ दे दूँ। सुभान अल्लाह 33 टाइम्स, अल्हम्दुलिल्लाह 33 टाइम्स, अल्लाह अकबर 34 टाइम्स, ये तस्बीह फातिमा है ना, ये पढ़ लिया करो। देखें कितनी अच्छी बात है। फिर देखें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सारी मलऊन है, यानी लानत ज़दा है, सिवाय जिक्रुल्लाह के और आलिम दीन के और मुतअल्लिम के, यानी जो दीन का इल्म सिखाने वाला और दीन का इल्म सीखने वाले, इनके अलावा सारी लानत ज़दा है। सुभान अल्लाह। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया ये क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक कौन सा वो बंदा होगा जिसका दर्जा बहुत बुलंद हो। आपने फरमाया जो अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा करता हो, बहुत ज़्यादा याद करता हो अल्लाह को। देखिए ना आप, जो अल्लाह को याद करेगा बहुत ज़्यादा, हमें ही पता चल जाए कि कोई आपको बहुत याद करता है तो अच्छा लगता है। अल्लाह ताला के नज़दीक जिक्र करने वाले का मुकाम ये है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक रास्ते में जा रहे थे तो आपका एक पहाड़ से गुजर हुआ जिसको जमदान कहते थे, तो आपने फरमाया चलते रहो ये जमदान है। मुफरिदून सबकत ले गए। सहाबा ने पूछा मुफरिदून कौन है? आपने फरमाया जो अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत से करने वाले मर्द हैं और बहुत कसरत से जिक्र करने वाली औरतें हैं। वो सबकत ले गए, यानी सबसे आगे निकल गए, रेस में जीत गए वो। सुभान अल्लाह। तो क्या हमारा जाता है, क्या हमारा लगता है, कितना लगता है हमारा कि हम सुभान अल्लाह बोल दें, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें, अल्लाह अकबर करें, अल्लाह की बड़ाइयाँ बयान करें, और हमारी ज़ुबान तर रहे अल्लाह के ज़िक्र से। बेकार बातों से तो तर रहती ही है, अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे हर वक्त। इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको अल्लाह ताला खुद फरमा रहे कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो कितनी बड़ी चीज़ होगी। और किसी को भी याद करना उससे मोहब्बत की अलामत है। अब हमें किसी को उससे मोहब्बत होती तभी उसको याद करते हैं, ऐसे तो नहीं किसी को याद करते। तो जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करेगा। और याद असल में दिल से होती है, फिर ही ज़ुबान पे आती है। दिल याद करता है किसी को, दिल किसी की याद में तड़पता है, ज़ुबान तो रड़ी तड़पती है किसी की याद। ज़ुबान पे तो फिर ला महल्ला, फिर इंसान मतलब एफर्ट ना भी करे, जो वो दिल के अंदर जब याद होती है तो ज़ुबान पे आती ही आती है। वल्लाहु यालमु मा तसनाउन, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। सुभान अल्लाह, जो तुम कारीगरियां कर रहे हो ना, अल्लाह जानता है। अब इसमें तसनाउन की बात आई, हमें ये बता दिया गया जो भी स्किल्ड वर्क तुम करते हो, कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ज़हनी काम है, कोई जिस्मानी काम है, अल्लाह को तो पता है, वो तो जानता है। आप खुद सोचें, हमें कोई कह दे कि देखें जो आप कर रहे हैं ना वो फलां को पता चल गया, तो कैसा फील होता है? एकदम एहसास होता है ना, अच्छा उसको पता चल गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे जो भी तुम्हारी मशगूलियत है, तुम्हारी जो भी बिजी, जिसको हम कहते हैं ना बड़ी बिजी रही, मेरा सारा दिन मेरा इन कामों में गुजर जाता है, उसमें ये जो सारी तुम्हारी मशगूलियत है, तुम्हारा जो भी पेशा है या हुनर है तुम्हारे पास, स्किल्ड वर्क को कहते हैं ना सनत, अल्लाह सारा जानता है। अगर हम यह कहें जी मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता नमाज का, टाइम ही नहीं मिलता कुरान का, टाइम ही नहीं मिलता जिक्र का, तो ये जो तुम जिन चीजों में मशगूल हो अल्लाह तुम्हारी सारी मसरूफियात को जानता है। लोगों को हम कह के तो बहला सकते हैं कि जी टाइम नहीं मिलता क्या करें, मगर अल्लाह तो देख रहा है, वो तो जानता है कि इसकी मशगूलियत कितनी है, कितनी मसरूफियत है किसकी, कि जिसके अंदर से वक्त नहीं निकल रहा कुरान के लिए, नमाज के लिए और जिक्र के लिए, ये तीन चीजों के लिए। अल्लाह अकबर। अब देखें दूसरे तो मान ही जाएंगे हमारी बात, नहीं जी इसके बच्चे छोटे हैं, इसके ऐसे है, इसका ये मसला। किसने शेयर किया कि जी मैं बहुत मसरूफ थी, ये मेरी मसरूफियत थी, अरे बच्चे भी छोटे थे तो मैं तो क्लास नहीं ले सकी, दो तीन दफ़ा से नहीं क्लास ले सकी मैं क्योंकि बहुत मसरूफियत थी। लेकिन बातों बातों में उन्होंने जब ये बताया कि फेसबुक पे ये था, फेसबुक पे वो था, फेसबुक पे ये कोई ग्रुप है उसके अंदर ऐसे डालते हैं, उसके सब बातें जो इस वक्त की करंट चल रही थी वो सब उनको मालूम थी। फेसबुक पे बैठने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना,
क्लास सुनने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन इन चीजों के लिए टाइम था। अब दूसरा बंदा जो सुनता है वो तो मान लेता है हाँ बेचारे के पास नहीं होगा, जाहिरी बात है वाकई कोई इन चीजों के साथ जो जो भी उनके घर में मसला था उसके साथ वक्त नहीं मिला होगा इनको। लेकिन हम ये चीजें देखें लोगों को सुना के तो बहला सकते हैं। अल्लाह ताला के हाँ तो हर चीज लिखी जा रही है, हर चीज को वो जानता है, हर चीज को वो खुद विटनेस है, खुद देख रहा है, उसको कैसे बहाने लगाएंगे ये। अल्लाह अकबर। तो इस हमने आयत से बहुत कुछ सीखा है और इसको लेकर चलना है हमने, या आज से ही हमने इंशाल्लाह अपनी नमाज को फिक्स करना और कुरान करीम का ये एक पेज का आपने वादा करना। वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन, और ना तुम बहस झगड़े करो अहले किताब से मगर इस तरीके से कि जो आसन हो, यानी जब मुनाजरा हो, जब बहस हो अहले किताब के साथ तो किस तरह बहस करनी है। बहस करने के लिए भी इंसान जब ये दीन के मामलात ऐसे होते हैं इनमें मुबाहसा हो जाता है ना, आप अहले किताब के साथ तो शायद ना किसी का हुआ हो मगर अक्सर घर वालों के साथ तो हो जाता है, तो फिर इंसान का हाल क्या होता है, गुस्से में आ जाता है, फिर पता ही नहीं चलता मुंह से क्या बोल रहे हैं, फिर हत्ता के बदुआएं देने पे आ जाते हैं, जो पता चलेगा खुद ही पता चल जाएगा, वहां जाओगे तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी तो पता चलेगा, ये हो जाएगा इतने बस, फिर इंसान का वो पारा भी चढ़ जाता है, चेहरा सुर्ख होने लगता है, बाजू चढ़ा लेते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा कोई झगड़ा हो रहा है, उठ के चले जाते हैं पैर पटकने लगते हैं, ये तरीका नहीं होता। फरमाया इस तरह से बहस नहीं करनी, इस तरह से मुनाजरा नहीं करना। अगर वो बहस करते हैं तुम्हारा दीन बेहतर है या हमारा, तो भी आसन अंदाज से मुनाजरा करो, ऐसे नहीं कि वो दूसरे को गैरत दिला दो, उसकी अना जगा दो, अना नहीं जगानी किसी की। और फिर आसन में क्या आता है, अच्छे मैनर्स के साथ, अच्छे तरीके के साथ, अच्छी वर्डिंग्स के साथ और दलील के साथ बात करो, दलील होनी चाहिए आपके पास, दलील के बगैर मत बात करें, खास तौर पे जब आप गैर मुस्लिमों के साथ बात करने लगे, या कोई अल्लाह ताला माफ करे किसी की फैमिली में भी कोई, अगर अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला सबके खानदानों को महफूज रखे कि कोई पटरी से हट गया है, कोई रब्बी कोई अगर दीन को छोड़ बैठा है, एथीस्ट हो गया है या कुछ और उसका इस तरह की गुमराही के रास्ते पे चला गया है, तो खुदा के लिए आप बहस मुबाहिसा तब करें जब कि आपके पास खुद भी इल्म हो, इल्म के बगैर ना करें। सबको नसीहत है क्योंकि आसन के अंदर क्या आता है, इल्मी दलील भी आती है, दलील दें, ऐसे ही नहीं कि बस आप सख्ती करते जा रहे हैं, नहीं तुम बस इसी के ऊपर रहोगे और ये क्या बात हुई और ये इस तरह से नहीं, दलील दलील लाए, और दलील लाने के लिए आपके पास इल्म होना चाहिए। अब अगर इल्म ही नहीं है और इंसान बहसें शुरू कर दे तो बाज दफा लोग खुद भी ट्रैक से हट जाते हैं, अल्लाह रहम करे, बाज दफा उनके खुद के दिल में डाउट्स आने लगते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाना तो बाद की बात है, वो खुद ही हिल जाते हैं अंदर से और उनके खुद के माइंड में वो जो बातें जो उन्होंने कही होती हैं वो उनके माइंड में भी आने लगती हैं। तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें कि कभी मुजादला किसी से करना हो, किसी मुनाजरा करना हो, ये नहीं हो आपने हमने कोई बड़े बड़े फोरम्स पे जाके स्टेजों पे बैठ के थोड़ी करना, वो तो उलमा का ही काम होता है, बाज दफा कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, या घर में ही किसी के साथ हो रहा, तब भी आपके पास इल्मी दलील होना चाहिए और तब भी आपे से बाहर नहीं हो जाना, आप गुस्से के अंदर आ जाए, कंट्रोल करें खुद को। और घर वालों के साथ तो खैर खाई का इंसान का मामला होता है, लेकिन बाज दफा बाहर वालों के साथ खैर खाई के मामले से ज्यादा गुस्सा होता है, इसने ये क्यों पहना हुआ है, देखो जरा इसका हाल हो लिया, देखो जरा क्या बन के आई भी है। अब इन चीजों को छोड़ के तौहीद के ऊपर जोर दें। देखिए मुआज़ बिन जबल को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर बना के भेजने लगे थे तो उनको नसीहत फरमाई थी कि तुम अहले किताब से भी मिलोगे तो उनको तौहीद की तरफ बुलाना, ये नहीं फरमाया था उनको शराब पीने से रोकना, उनको ये करने से रोकना, सूद खाने से रोकना, खंजीर खाने से रोकना, उस जमाने में भी तो ऐसा था नहीं, फरमाया तौहीद की तरफ बुलाना। तो इसका भी एक ये होता है कि आपने शुरू किससे करना, वो नहीं कि एंड की बातें जाके आज करने लगे, शराब से मना आज करने लगे, नहीं फिर आपको पता है अगर आप मुसलमान होगे ना ये शराब वगैरह नहीं फिर आप पी सकते, ये नहीं करना, ہرگز نہیں کرنا یہ. پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو دوسرے کو, توحید کی طرف بلائیں, اس کے بعد کی باتیں ہیں وہ تو کہ جو وہ چھوڑیں گے یا کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, پہلے توحید کو راسخ کریں ان کے دلوں میں, ٹھیک ہے؟ پھر چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں, یہ چہرے کے اوپر ایسے رکھیں کہ آپ کسی کے ساتھ لڑ نہیں رہے بلکہ کسی کو کنوینس کر رہے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجنا تھا کیا نصیحت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ نرم رہنا, نرم رویہ اختیار کرنا فرعون کے ساتھ. تو آج تو ہمارے مقابلے میں کوئی بھی فرعون نہیں ہے, جیسا فرعون تھا ویسا تو کوئی بھی نہیں ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی تھی تو ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو نہیں ہے کہ ہمیں نہیں اس نصیحت کی ضرورت. اچھا اب دوسری کمزور دلائل نہ دے کہ آپ کے خود ہی ویک وہ ہیں جن کے اوپر آپ کو خود بھی اتنا یقین نہیں ہے ان دلائل کے اوپر, اور بس ایسے ہی کہیں سے سن کے تو دینے لگ گئے. آپ کو خود صحیح پتا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی عالم کے حوالے کریں ان کو, ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کو خود مسئلے ہو سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا, خاص طور پہ وہ لوگ جو غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں ان کو, ویسے تو ہر ایک کو اپنے دین کا اچھی طرح سے معلومات ہونی چاہیے, مگر جو غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں وہ آل دا ٹائم ڈینجر میں ہوتے ہیں, ان کو اپنے دین کی بہت اچھی طریقے سے سمجھ ہونی چاہیے, ورنہ خطرہ ان کو زیادہ ہے. ان کو خطرہ زیادہ اس لیے ہے کہ ان کے ارد گرد وہ کفر اور شرک کا ماحول ہوتا ہے, اور ان کو کوئی بڑے دلائل کے ساتھ ایسے کر کے کچھ ایسی باتیں کر کے کنوینس کرنے کی کوشش کرے تو ان کے پاس تو خود نہیں کوئی دلائل ہوتے, تو وہ تو فوراً ہی ٹریپ میں آ جاتے ہیں. خود معلومات ہی نہیں ہوتی اپنے دین کے بارے میں, اچھی طرح سمجھتے ہی نہیں اپنے دین کو. ہزار دفعہ لوگ آتے ہیں, استغفر اللہ ربی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایسے ایسے اعتراضات لے کر میرے پاس کوسچن لے کے آ جاتے ہیں, جی ایسے کیوں تھا, پھر انہوں نے یہ کیوں کیا, کبھی شادی پہ ان کی, کبھی لانڈیوں کے مسئلے مسائل کے اوپر, کبھی کسی چیز پہ, کبھی اس طرح. تو بھائی آپ میرے پاس جو لے کر آ رہے ہیں, آپ کے اندر خود اتنا علم اور اتنی غیرت اپنے دین کی ہونی چاہیے کہ آپ خود سیکھو اور خود جا کے ان کو جواب دو, مجھ سے نہیں آ کے پوچھو. یہ اتنا ہی آپ کا بھی دین ہے جتنا کہ میرا, مگر ان کے اندر آپ خود شکوک و شبہات آ چکے ہیں, لیکن دیکھیں نا یہ تو نہیں نا صحیح, پھر ایسے کیوں کرتے ہیں, پھر انہوں نے ایسے کیوں کیا. مطلب اب پہلے تو وہ غیر مسلم کو اعتراض, اب ان کا اپنا بھی بن گیا. یہ ہمارا حال ہوتا ہے کیونکہ ہم خود کمزور ہوتے ہیں. تو دیکھیں ایک یہ چیز ہے, پھر الجھنا نہیں ہے, الجھنا نہیں ہے. اب بعض دفعہ ہمارے اپنے خاندانوں میں تو مطلب اپنے مسلمان ہی ہوتے ہیں, لیکن کسی ایسے مسئلے کے اوپر آ کے اڑ جاتے ہیں وہ, اور پھر وہ اس کے اوپر بحثیں شروع کرتے ہیں, الجھنے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کام رہنا کیا, ہم نے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہے, کوئی ان کو اس کے ساتھ لڑائیاں تو نہیں کرنی. آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے مکی دور میں کہاں کسی سے لڑائیاں کی, ایسے بحثیں ہو رہی ہیں, کوئی اس طرح ہو رہا ہے. وہاں پہ اس وقت دیکھیں خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہوتا تھا. کتنی دفعہ آپ نے سیرت میں پڑھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اتنا عرصہ رہے, 13 سال تبلیغ کی, تو ہر سال حج ہوتا تھا, اس وقت بھی حج ہو رہا تھا جب آپ کو نبوت ملی. کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو تلواریں چلا دی ہوں کہ یہ میں نہیں برداشت کر سکتا, اور یہ ختم کرو, یہ فحاشی اور یہ ہے, یہ بتائیں. وہاں پہ بھی سارا کچھ یہ ہوتا تھا, سود کا بھی ہوتا تھا کاروبار, لڑکیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کتنی دفعہ کھڑے ہو کے کرا, پہلے ان کو اللہ کی طرف تو بلاؤ. اور ہمارے آج حال ہی ہیں کہ وہ ادھر دین کی طرف آتے ہیں, ادھر جا کے وہ, میں نہیں کہتی کہ کوئی صحیح چیز ہو رہی ہے, لیکن ادھر وہ کلبوں پہ حملے ہو رہے ہیں, ادھر وہ جو کیسٹوں کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے, آگ لگا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. او بھائی ان کو اللہ سے تو روشناس کراؤ پہلے, اللہ کی پہچان ان کو ہے نہیں, چاہے وہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو, نہیں ہے اس کو خدا کی پہچان, وہ نام کا مسلمان ہے, اور اللہ کی پہچان کرائی نہیں ہے. اور کاموں میں لگ گئے, ڈنڈے پکڑ کے باہر نکل آئیں گے, جی اب ہم یہ عورتیں حجاب کیوں نہیں پہن رہے. او بھائی نہیں ہے ان کو پتا ہے, نہیں ان کو اللہ کی پہچان ہے, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. یہ لوگ ایسے کیوں کر رہے ہیں, چلو جی سینما کے اوپر حملہ کر دیا, اس کے اندر لوگوں کو گولیاں مار دی, اس کے اندر بم دھماکے کر دیے, کسی کلب میں چلے گئے اس میں یہ کر دیا, یہاں پہ برے لوگ ہیں, یہاں پہ ایسے ہیں. یہ کیسی باتیں ہیں, ہمارا دین کیا اس طرح کی باتیں ہمیں سکھاتا ہے؟ ہمایا مجادلہ کرو ان کے ساتھ آسان طریقے کے ساتھ, ایون مجادلہ بھی آسان طریقے کے ساتھ کرنا, نہ کہ جا کے بم پھاڑنے شروع کر دینے. گاڑیاں لوگوں کے اوپر چڑھانی شروع کر دیں، یہ کون سی حکمت ہے؟ تو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ اگر آپ نے واقعی لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے، خیر کی طرف لے کر آنا ہے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں کے پیچھے خدا جانے کون سے اپنے آپ کو علماء کہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو اس راستے کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ وہ اس نوبت تک پہنچ جاتے ہیں. کون سا علم بتاتا ہے، کہیں سیرت سے مثال لا دیں، کہیں قرآن سے مثال لا دیں، جو اس طرح کی چیزیں سکھاتا ہوں. لیکن لوگوں کو ایسا برین واش کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں اور سوچتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہی ہے، یہ ہم اہل کتاب کے ساتھ دیکھو کیسا ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ان کو بھلائی کے راستے پہ لانے کے لیے کر رہے ہیں. سمجھ سے باہر ہے، اور پھر لوگ ان کے پیچھے لگے چلے جاتے ہیں. ایک بھی اس کی مثال اگر مل جائے نا سیرت میں، ایک بھی مثال، تو لا کے دکھائیے. سب سے پہلے تو ہمارا یہ سوال ہونا چاہیے، مگر مسئلہ یہ کہ ہم خود ہی نہیں اپنے دین کو جب جانتے تو کیا کسی کو کہیں گے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ ان سے نہ آسن بولنا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے بحث نہ کرو. کون ہیں لوگ جو جنہوں نے ظلم کیا؟ یعنی وہ لوگ جو کہ اڑے ہوئے ہیں، جو ضد میں ہیں، جنہوں نے ماننا ہے ہی نہیں، جو ماننے کے لیے نہیں آئے، وہ بس صرف بحثیں کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے یا تم پہ ظلم کیا، کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی آیت مدنی ہے، کیونکہ ورنہ تو یہ مکی سورت ہے نا. تو یعنی ان کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ ایسے تو نرمی سے بحث کرو، سوائے ان کے جو ظالم ہیں، انہوں نے جنہوں نے تمہارے خلاف جنگ کی آگ بھڑکائی ہے، جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا جو نہیں اس راستے کے اوپر آنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ پھر مجادلے کی ضرورت نہیں ہے جو اڑے میں ہیں. وقولو، اور آپ کہہ دیں، تم سب کہہ دو مسلمانوں، آمنا باللذی انزل الینا، ہم ایمان لائے ہیں اس پہ جو ہماری طرف اتارا گیا، وہ انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. کیا سبحان اللہ، لک ایٹ دا وزڈم ان دس، اتنی حکمت ہے اس کے اندر کہ اس بات کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے، سوچیں اس بات کو، ذہن استعمال کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کہہ دو آمنا باللذی انزل الینا و انزل الیکم، اور پوری بات سنیں، و الہنا و الہکم واحدن، کیا اس کے اندر آپ کو کیا میسج مل رہا ہے؟ کامنیلٹی پہ بات کرو. دیکھو تم کیسے، تم کدھر بھولے ہوئے، ہمارا اور تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، ایک، ہم تو تمہاری کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم تو جو ہمارے اوپر نازل ہوئی یعنی قرآن، اس کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو تمہارے اوپر تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو بھی ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں. اب یہ کتنی اچھی بات ہے دوسرے کو لانے. اب جی کوئی جھگڑا ہو رہا ہوگا تو تب تھوڑی کوئی کہے گا نہیں جی ہم تو نہیں. وہ تو پھر یہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں تمہارا، بلکہ تم نے کی ہے. یہاں پہ کمپرومائز نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ کامنیلٹی پہ بات کی جا رہی ہے. کہ ایک اور جگہ بھی قرآن کریم میں حکم ہے نا کہ لوگوں کو لے کر آؤ دین کی طرف، کس طرح؟ بالحکمت والموعظۃ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لے کر آؤ. کیسے؟ کامن بات کرو اور حکمت کے ساتھ بات کرو، یہ ہے ہوتی ہے حکمت. اب جس جو آپے سے باہر ہوگا وہ کیسے یہ کہے گا؟ تو اب ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا. لیکن یہ بات سمجھ لو کہ دیکھو تم خود جانتے ہو تو یہ بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل ہے، اس کے کتنے سارے ورژنز ہیں. تمہیں خود نہیں سمجھ آتی کس کو پکڑنا تو کس کو نہیں. تو جو ایگزیکٹ کتابیں تھیں جو کہ اللہ کی طرف نازل ہوئی تھیں اللہ کی طرف سے، وہ ان کے اوپر ہم بالکل ایمان لے کر آتے ہیں. ہم تو تمہارے، ہم تو ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہاں تم بھی اور ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، تم بھی اور ہم بھی جنت اور جہنم کو مانتے ہیں. یہ ساری ہمارے اندر کامنلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا جو تمہارے پاس اس وقت پڑی ہوئی ہم اس کو مانتے، نہیں نہیں، وہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ بدل چکی ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی. تو دیکھیں اب یہ کتنی کنونسنگ بات ہے، کس طرح سے آپ نے میسج دینا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، جو ایک ہی خدا ہے، تمہارا بھی وہی خدا ہے، ہمارا بھی وہی خدا ہے.
سبحان اللہ. ہم سوچتے ہیں نا ہم کس طرح سے لوگوں کو تبلیغ کیسے کریں, ہم کس طرح سے ان کو بتائیں, لو دیکھو قرآن آپ کو سکھا رہا ہے کیسے کرنی ہے تبلیغ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب. آیا نبی فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, تو وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب, يُؤْمِنُونَ بِهِ, وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر, کس پر, جو ان کے پاس کتاب ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ, اور ان لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ بھی. یعنی سارے اہل کتاب ایک برابر نہیں ہیں, ہم نے جو آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے ان کی طرف بھی کتاب نازل کی, وہ اپنی کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں. اصل اہل کتاب تو وہی ہے نا, دیکھیں نا جب وہ اپنی کتاب کھولیں گے تو جو ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی ہیں, جو ان کی کتاب میں سارا یہ بتایا گیا کہ ایسے ایک نبی آئے گا, یہ ہوگا, وہ اگر واقعی اپنی کتاب پہ سچا ایمان لے کر آئے نا تو ان کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہ رہے اسلام کے بارے میں, وہ فوراً ایمان لے آئے. اور ایسا ہوا تھا, عبداللہ بن سلام جو تھے بہت بڑے یہودی عالم تھے, تو انہوں چھپ کے ایمان لے آئے تھے, تو پھر ان ابھی بتایا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, وہ کہنے لگے جی جو یہ تو ہمارے بہترین آدمی ہیں, ان کے باپ بھی بہت بڑے عالم تھے, یہ خود بھی بہت بڑے عالم ہیں اور یہ ہیں وہ. اچھا پھر ان سے کہا گیا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ باہر آ جائیں, تو انہوں وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے کلمہ ان لوگوں کے سامنے پڑھ دیا یہودیوں کے. تو پھر وہ کہنے لگے یہ تو بہت برے ہیں, یہ تو ایسے ہیں, یہ تو ویسے ہیں. تو دیکھیں اس زمانے میں بھی اسی طرح حضرت سلمان فارسی کرسچن تھے, وہ بھی دیکھیں ایمان لے آئے, حضرت صفیہ ایمان لے آئیں, انہوں نے اپنے باپ کو اقرار کرتے ہوئے سن لیا تھا کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, لیکن ہم نہیں ان کو مان سکتے کیونکہ یہ یہودیوں میں سے نہیں. آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی تھیں جب انہوں نے سنی یہ بات, کہتی تب سے ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دو راجر ملا, انہوں نے اپنی کتاب پہ بھی ایمان لے کر آئے, اس پہ بھی ایمان لاتے. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون, نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر لوگ. یہ اللہ کی طرف سے یعنی جو یہ سائنس ہیں اللہ کی طرف سے جو آیات ہیں ان کا انکار یہ کافر ہی کرتے ہیں, جو سبمٹ نہیں کرتے, جو یہ اتنا کھلم کھلا دیکھ کر بھی اپنے تعصب کو نہیں چھوڑے گا, اتنا پریجڈس ہے کہ بس حق سامنے لیکن نہیں مانتا, اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہیں. ریسزم یہی تو ہوتا ہے اور کیا, ریسزم کہ نہیں ہمارے یہودیوں میں سے نہیں آیا تو ہم نے نہیں ماننا, اس سے بڑا ریسزم کیا ہوگا. تو اب یہ وما میں نے آپ کو بتایا جہد کیا ہے, جاننے کے بعد انکار کرنا, ان کو پتا ہے پھر بھی انکار کرتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا مگر کافر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب مسلم جو ہے, مومن جو ہے, وہ اللہ کی آیات کو کا کبھی انکار نہیں کرتا, کبھی یہ نہیں کہے گا میں نہیں مانتا. انکار کرنا کیا ہوتا ہے, میں نہیں مانتا, کبھی نہیں کہے گا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا فلانی آیت کو, میں ساری آیتوں کو مانتا لیکن اس ایک آیت کو میں نہیں مانتا, یہ نہیں صحیح ہے یا یہ اس کے اوپر نہیں عمل ہو سکتا, نعوذ باللہ, تو وہ کون ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکار کرتا ہی نہیں ہماری آیات کا مگر کافر کرتا ہے, اور تو کوئی کرتا ہی نہیں. تو وہ کافر ہو گیا جو چاہے خود کو کہے میں مسلمان ہوں, چاہے وہ 1% آف قرآن یا ایک آیت قرآن کی, ایک حصہ قرآن کا مثلا ہے, میں نہیں حجاب کی آیتیں مانتی, یہ نہیں ایسا ہی, یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا, میں مانتی ہی نہیں ہوں, تو کیا ہو گیا؟ وہ پھر کافر ہو گیا. کیونکہ مسلم وہ ہے جو سبمٹ کر دیتا ہے, مسلم کا مطلب ہی وہ ہے جو سبمٹ کر دے, اس نے تو سبمٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو اس لیے کہنا یہ چاہیے, اول تو قرآن کریم کی آیات کی حکمت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, علم میں اپنے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں کہ اضافہ کرتے رہیں آپ, تاکہ یقین دل میں بڑھتا رہے. جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا انشاءاللہ آپ کا یقین اور پختہ ہوتا جائے گا. آپ دیکھیں جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی اس سے آج تک میں ایمان میں فرق آیا نا, تو جتنا علم بڑھے گا یقین بڑھے گا. تو ایک جاننے کی کوشش کریں حکمت, جب آپ کو دیکھیں پتہ چل جاتا ہے, سمجھ آتی اور راسخ ہو جاتا ہے نا اندر, پختہ ہو جاتا ہے ایمان نا, لیکن ہم نے اپنی سمجھ کو اتنا, یہ اتنی ہماری سمجھ اتنی قابل نہیں ہے, اتنے سر پہ نہ چڑھائیں اپنی سمجھ کو اور اپنی عقل کو, اور اتنا اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ اگر میری سمجھ میں نہیں آیا تو جی صحیح نہیں ہے. پھر کہیں میری سمجھ میں آئے نہ آئے قرآن کی آیت ٹھیک ہے, میرے عمل میں نہیں بھی آ رہی, نہیں آ پا رہی, میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے عمل میں آ جائے, لیکن قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو مانتی ہوں. یہ ہوتا ہے رویہ ایک مسلم کا, اور ایک کافر کا رویہ کہتا ہے جی ہم نہیں مانتے, ہمیں یہ نہیں, ہمیں صحیح لگتا. سمجھ آ گئی بات؟ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, اور نہیں تھے تم پڑھتے اس سے پہلے کتاب کوئی, کتاب میں سے کچھ تم اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے, یعنی اے نبی آپ نے تو اس سے پہلے کبھی کوئی بک پڑھی ہی نہیں ہے, کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, اور نہ آپ لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. یعنی کیا مطلب ہوا ان دونوں باتوں کا, کہ نہ آپ کو ریڈنگ آتی تھی نہ رائٹنگ آتی تھی. اِذًا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ, تب تو البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پرست. یہ انہوں نے کہنا تھا, جو باطل پرست ہے نا, انہوں نے تب شک میں پڑ جانا تھا. انہوں نے کہنا تھا لو جی کہیں اور سے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور کہیں اور سے سیکھ کے آ گئے, اور انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی وہاں سے, پھر پڑھ پڑھ کے پھر اس کے بعد خود بھی ایک لکھ دی. جیسے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں نا, ادھر ادھر سے تفسیریں پڑھ لیں پھر اس کے بعد خود بھی کہتے ہیں اب ہم تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. بعض آج کے لوگ ہیں, نہ کوئی علم ہے نہ آگے پیچھے کچھ سیکھا ہوا ہے, ہم تفسیر لکھ رہے ہیں جی آپ بیٹھ, وہ فارغ ہیں آپ, ہم ریٹائر ہو گئے, چلو جی تفسیریں لکھنا شروع کر دو. یہ نہیں ہوتا بات. تو انہوں نے کہا کہ کفار نے تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگا دیے تھے کہ جی فلاں غلام سے جا کے سن کے آ جاتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا جی آپ تو کہیں اور سے ہی پڑھ کے آ گئے ہیں, کہیں اور سے ہی سیکھ کے آ گئے ہیں, آپ نے جو اتنی کتابیں پڑھی ہیں تو اس کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ میں خود لکھ لیتا ہوں ایک قرآن. تو ایک تو یہ بات, نمبر ٹو اس کا معنی کیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جو لاسٹ پروفٹ آئے گا وہ امی ہوگا, ان لیٹرڈ ہوگا, وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا. تو اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر یہ کہتے کہ لو ہم نے تو اپنی کتابوں میں یہ پڑھا, تو یہ تو شک میں پڑ جاتے کہ یہ تو صحیح نہیں ہے. تو اب تو ان کو بالکل ہی شک نہیں ہونا چاہیے, یہ مطلب ہے. تو آپ کا امی ہونا تو ایک اعزاز ہے, کسی اور کے لیے عیب ہو سکتا ہے, آپ کے لیے ایک اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے علم نہیں لیا, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کو یہ علم دیا, یہ معجزہ دیا, یہ آپ کی رسالت کا ثبوت ہے یہ قرآن. کہ دیکھیں وہ انسان جس کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, جس نے کہیں سے نہیں سیکھا تھا, اور اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام کو ادا کروایا کہ بہت بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو بھی چیلنج ہے کہ آپ ایک آیت ایسی لا دو تو کوئی نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے, تو کوئی آپ پہ یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ نے فلانی یونیورسٹی سے فلانے ادارے سے فلانے ٹیچر سے آپ نے پڑھ لیا, انہوں نے ایسا ایسا سکھا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں معنی ہیں کہ ورنہ یہ شک میں پڑ جاتے. تو اب تو ان کو پھر شک ہونا ہی نہیں چاہیے, اب تو ان کا شک ہی نکل جانا چاہیے. ایسا ہوتا ایزن تب ان کو شک ہوتا, تو ایسا ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود, اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو تعلیم دلا سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ اس میں حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تعلیم نہ حاصل کریں. ٹھیک ہے, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم, بلکہ یہ آیات ہیں بالکل واضح کس کے سینوں میں, ان کے جو علم دیے گئے. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات علم والوں کے سینوں میں دلوں میں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے, چاہے ان کی ریلیجس بکس ہی لے دیں, ہندوؤں کی لے لیں, ان کی جو بھی وہ کتاب پڑھتے ہیں, اور یہ جو تورات انجیل وغیرہ, ان کی آپ کو کہیں حافظ نہیں ملیں گے. صرف قرآن ہے کہ جس کے اتنے حفاظ ہیں کہ چھوٹا ایک بچہ بھی حافظ آپ کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو آیات بینات ہیں, یہ علم والوں کے سینوں میں. اچھا دوسرا بھی اس کا ایک معنی ہے کہ اہل کتاب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں نا ان کی کتابوں میں ایسے ہیں, ان کے دلوں میں پرزرو ہیں. ان کو پتا تھا کہ وہ مدینہ ہجرت کریں گے, ان کو پتا تھا کہ وہ مدینہ میں آ کر رہے ہیں. یہ تو بسے ہی یہاں پہ اس لیے تھے کہ آخری نبی نے یہاں آنا ہے, ان کو پتا تھا. اور یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کے پھر تمہارے ساتھ لڑیں گے, انصار مدینہ کو کہا کرتے تھے. ورقہ بن نوفل کو نہیں پتا تھا. دیکھیں آپ, حضرت خدیجہ جب ان کے پاس لے کر گئی ہیں تو انہوں نے آگے سے کیا فرمایا تھا کہ آپ کو تو یہ نکال دیں گے آپ کی قوم یہاں سے, کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا. پھر آپ دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی چھوٹے سے ہیں, تو ابو طالب لے کر جا رہے ہیں جب سفر کے اوپر, تو بحیرہ راہب نے کہا تھا, اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ تو آپ ان کو واپس لے جائیں, اگر یہود کے سامنے آ گئے تو وہ ان کو پہچان لیں گے, ان کو نقصان پہنچائیں گے, ان کو آگے مت لے کر جائیں. یعنی اہل کتاب کے سینوں میں موجود ہیں کہ یہ جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے اندر جو علم والے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے, ان کے تو دلوں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں. یہ کیسے نہیں آپ کو پہچانتے, یہ تو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. سمجھ آ گئی بات, دونوں باتیں سمجھ آ گئی. ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کی آیتیں یہ علم والوں کے دلوں میں. وما یجحد بآیاتنا الا ظالمون, اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم. تو پھر اتنا جب سینوں کے اندر یہ آیات موجود ہیں, یہ باتیں پتہ ہیں, واضح طور پہ پتہ ہیں, پھر بھی انکار کرنا, پھر وہ وہی انکار کرے گا جو ظالم ہوگا. ظالم یعنی کون ہے یہاں پہ, جو انکار کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اور پھر دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم والے کس کو کہا گیا, جس کے سینے میں قرآن کی آیات ہوں. اہل علم کے سینوں میں ہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہی اس کے دل میں ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے, اگر کسی لوگوں کو گانے بجانے کا شوق ہے تو ان کو گانے دیکھا کتنے حفظ ہوتے ہیں, تو وہ کیسے ہوتے ہیں, کوئی ایفرٹ نہیں انہوں نے کی ہوتی, بس گا گا کے ہی ان کو آ جاتے ہیں, سن سن کے ہی آ جاتے ہیں. تو جس کو قرآن سے محبت ہوگی تو وہ پھر ضرور چاہے گا کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور حفظ کروں, یہ میرے دل میں ہو. وہ دل جس کے اندر قرآن نہیں ہے نا, وہ اجڑے ہوئے دیار کی طرح ہے. دل کی زندگی ہے یہ, دل زندہ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دیں حفظ کو, جیسے ہم کر رہے ہیں آپ الحمدللہ 30th juz, تو اس کو دہرائی کرتے نا, اور اس چیز کا شوق رکھیں کہ مجھے میرے سینے میں قرآن ہو. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ, اور وہ کہتے ہیں, یہ مشرقین مکہ کی بات ہو رہی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کوئی معجزہ کیوں نہیں ان کے اوپر نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ, اب ان کو یہ تھا کہ جو معجزہ یعنی ہم چاہتے ہیں, ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن بھی ہے, ویسے تو وہ اسپلٹ مون بھی جو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے وہ بھی آپ کا معجزہ, اور بھی کئی معجزات ہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم جو معجزہ کہتے ہیں نا, اب اس کو سونے کا پہاڑ بنا دیں صفا کو, یہ ایسے کر دیں آپ کے ساتھ فرشتے چلنا شروع ہو جائیں, ہم یہ دیکھ, وہ چاہتے تھے جیسا ہم چاہتے ہیں وہ بس معجزہ ظاہر ہوگا تو ہم ایمان لائیں گے, ورنہ قرآن سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی تھی. قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک امی شخص اس کی زبان سے ایسا کلام نکلے جس میں کوئی گرامیٹیکل ایرر نہیں ہے, جس میں اتنا بڑا معجزہ ہے جس کا چیلنج کیا ہوا اور کوئی اس کے مقابلے میں کلام نہیں لا سکتا, یہ کیا معجزہ نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں ایک ذات ہی معجزہ بن گئی نا, یہ امی ہو کے یہ کلام ادا کر رہے ہیں, اور بھی کئی معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, مگر پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں معجزہ دکھاؤ. قل انما الآیات عند اللہ, آپ کہہ دیجئے یہ معجزہ دکھانا تو یہ اللہ کے پاس ہے, یعنی یہ میرے اختیار میں تھوڑا ہی ہے کہ میں معجزے دکھاتا ہوں, میرے بس میں نہیں ہے. وہ انما انا نذیر مبین, بہت کلیئرلی اپنی پوزیشن واضح کرتی کہ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرا دینے والا ہوں, میں تو اللہ کا پیغام تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں, انجام سے وارن کرنے کے لیے آیا ہوں, میں کوئی یہ معجزے لالا کے تو نہیں دکھانے کے لیے آیا. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب, کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بے شک ہم نے نازل کر دی ان کے اوپر آپ کے اوپر کتاب؟ کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ یتلا علیہم جو آپ ان کو پڑھ کے سناتے جو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کے اوپر، یہ کتاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونا، آپ کا ایسے کلام کا تلاوت کرنا، یہ کیا معجزہ نہیں ہے؟ جبکہ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کلام نہیں کیا، آپ کے اندر رہتے تھے، آپ لوگ ان کو جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسے کلام، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں، بلکہ آپ کو تو حتیٰ کہ یہ تک کوئی شعر بھی نہیں کہنا آتا تھا، ایسے کوئی بہت بڑے شاعر بھی نہیں تھے عرب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعروں، تو یہ کیا اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے؟ قرآن تو خود ایک معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنانا بھی ایک معجزہ ہے، تو دو معجزے، یہ کیا یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے جو یہ اور معجزے مطالبے کرتے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اچھا یہاں پہ آگے پڑھ کے بتا، ان فی ذالک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون، اس میں رحمت بھی اور نصیحت بھی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر قرآن پڑھا جاتا ہے پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں ہوتی، یہاں اللہ کے حکموں کے بارے میں ڈاؤٹس رہتے ہیں، سوچ میں انسان پڑ جاتا ہے کہ میں یہ عمل کروں کہ نہیں کروں یا کیا کروں، تو ہمارے ایمان میں خرابی ہے کہیں، اس لیے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ یہ تو رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اہل قوم یؤمنون، ان قوم کے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہے، ایمان والوں کے لیے تو رحمت اور نصیحت ہے، تو اگر اس کا مطلب کہ نصیحت نہیں بن رہی تو خرابی قرآن میں نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا یہ ہے نصیحت، یہ ہے رحمت، اگر نہیں بن رہی تو کہاں پہ خرابی ہے؟ ہمارے ایمان میں خرابی، ہمارے اپنے اندر مسئلہ ہے۔ جب بھی یہ کہا جاتا ہے نا قرآن پڑھنے والے تو ایسے کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے تو ایسے کر رہے ہیں، تو قرآن بیچارے کا کیا قصور ہے؟ قرآن کے ساتھ کیوں کسی کی بدعملی کو اٹیچ کر رہے ہو؟ قرآن کا کوئی قصور نہیں، یہ اس کی ایمان میں کوئی کمی ہے۔ دیکھیں جب ہی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ کلام ایک کلام ہے اور کسی کے دل پہ کچھ اثر ہے، کسی اور کے دل پہ کچھ اور اثر ہے، کسی کا عمل کچھ ہے، کسی اور کا عمل کچھ ہے، کوئی عمل میں بہت بڑھ جاتے ہیں، کوئی عمل میں کم رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کچھ اور ان کو سنایا جا رہا ہے اور دوسروں کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اصل پرابلم انسان کے اپنے ایمان میں ہوتا ہے، اصل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر جو جس طرح سے ایمان کا لیول ہونا چاہیے جس کے بعد وہ نصیحت لے لے اور نصیحت اثر کرے، وہ لیول ہی نہیں ہے، یا تو اندر نفاق ہے یا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو فرما دیا یہ رحمت ہے، تو آپ بتائیں کہ کون نہیں چاہتا کہ اس کو رحمتیں ملیں؟ کون نہیں چاہتا؟ لوگ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما، تو آپ بتائیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن رحمت ہے، یہ جس کی زندگی میں آئے گا اس کے لیے رحمت بن جائے گا، پھر بھی اگر انسان اس قرآن کی طرف نہ آئے تو اپنی بدبختی ہے نا، پھر بھی اگر انسان نصیحت نہ پکڑے تو اپنا ہی قصور ہے، تو جو اس کی طرف آئے گا، جو رحمت چاہتا ہے نا کہ مجھے مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے، اس کو سیکھے، اس کو پڑھے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کے ساتھ وقت لگائے، اس کی خدمت کرے، اور جو اس کی خدمت کر رہے ہوں ان کو اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو نہیں پتا ان کی زندگی میں کتنی ساری رحمتیں اس قرآن کی بدولت ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں ہے، اور جس کو اس رحمت سے دوری ہو جائے، رحمت اس سے چھن جائے، اس کو بھی رونا چاہیے، اس لیے کہ فرمایا رحمت کس کے لیے؟ لقومی یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، کیا میری ایمان میں کوئی خلل آ گیا ہے، کوئی میری ایمان میں خرابی آ گئی ہے، وہ کمزور ہو گیا، اس رحمت سے میں دور ہو گئی، اور ہم اپنے لیے دیکھیں سب کہ مجھے یہ قرآن کتنی نصیحت دے رہا ہے، کتنا سبب بن رہا ہے نصیحت کا. اگر نئی زندگی بدل رہی تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ کون سی چیز ہے؟ اولم یکفیہم، کیا نہیں ہے یہ کافی ان کے لیے کہ ہم نے ان کے اوپر ایسی کتاب اتار دی جو پڑھی جاتی ہے ان پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہی کافی ہے زندگیاں بدلنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، لائف چینجنگ چیز ہے. اور اگر یہ بھی نہیں لائف چینج کر رہی تو اور تو پھر تمہیں کون سی چیز ہوگی جو تمہاری زندگی کو بدلے گی؟ اس کے بعد تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنا بڑا کلام ہے. اور بعض لوگوں نے جو منکرین حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت سے نکلے ہوئے ہیں، وہ اس آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھا اس پہ تو لکھا ہوا ہے کہ کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے، تو پھر ہاں بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں. حالانکہ یہ اس کا معنی نہیں ہے. یہاں بھی یہ بتایا گیا زندگی بدلنے کے لیے قرآن کافی ہے. زندگی بدلنے کے لیے کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے، کوئی اور معجزہ چاہیے؟ کانٹیکسٹ کو بھی تو دیکھیں نا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے آیتوں کو کوٹ کرتے نا، بات کیا چل رہی ہے اور کسی اور طرف ہی لے جا کے تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیا. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ پھر گواہ ہے. کس بات کے اوپر؟ کہ تم کہتے ہو کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو ٹھیک ہے پھر اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. یا عالم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں. گواہ وہی بنتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بغیر نہیں گواہی دی جا سکتی. اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ تم جتنی بھی سرکشی کر لو، انکار کر دو، اللہ اس پہ گواہ ہے کہ میں تمہیں سنا رہا ہوں، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم یہ کہہ رہے ہو وہ ہمارے درمیان گواہ کافی ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پہ اور انہوں نے کفر کیا اللہ کا، یعنی الٹ کر دیا، بجائے اللہ پہ ایمان لاتے اور کفر کا انکار کرتے باطل کا، وہ الٹا کرنے لگے. باطل، باطل سے مراد شرک بھی ہے، شیطان کا کہا ماننا بھی ہے، ہر ایک وہ چیز جو اللہ کو چھوڑ کے جس کو شریک ٹھہرایا جائے اس کو باطل یہاں پہ کہیں گے. تو وہ ایمان باطل پہ تو لاتے ہیں ان بتوں کے اوپر اور چیزوں پہ، لیکن اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں. اچھا اب ایک بات یہاں پہ سمجھنی ہے، وہ یہ ہے، یہاں پہ کہا گیا کہ خسارہ میں ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کا اور ایمان لاتے باطل. اب اس کا الٹ کریں، الٹ کریں اس کا کہ کامیابی کے لیے پھر کیا ہوگا. کامیابی کے لیے ہم صرف یہ نہیں کہیں گے والذین آمنوا باللہ، یہ صرف نہیں کہیں گے، بلکہ کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم انکار کریں باطل کا. ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ پہ بھی ایمان ہے، شیطان کے اوپر بھی ایمان ہے، اس کے ساتھ بھی یا اپنی خواہش نفس کے اوپر بھی ایمان رکھے ہوئے اور اس کو بھی ساتھ چلا رہے ہیں. ہاں اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے، ایسا نہیں ہوگا. پھر جب اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے تو انکار کرنا ہے تمام باطلوں کا، میں انکار کرتی ہوں، تب ہی آپ مسلمان ہوتے ہیں. لا الہ پہلے آتا ہے، پہلے آپ انکار کرتے ہیں ہر الہ کا، الا اللہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں معبود. پہلے ہر باطل کا انکار کرو، اللہ کے سوا ہر چیز کا انکار کرو، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ شہرتیں ہیں، چاہے وہ عہدے ہیں، چاہے وہ مال و اسباب ہیں، ہر چیز کا انکار، چاہے وہ تمہاری خواہش نفس ہے. میری خواہش نفس بھی میرا الہ نہیں ہے، وہ بھی میرا خدا نہیں ہے، میری مرضیاں ہیں وہ بھی میرا خدا نہیں ہے، کوئی چیز خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، تو یہ کلمہ ہی ہے والذین آمنوا باللہ وکفروا بالباطل. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو الٹ جس نے کر لیا اولائک هم الخاسرون.